الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد اکثر یہ فقرہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, جس کا ترجمہ اردو زبان میں اس طرح بنتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بے انتہا اجر و ثواب دے, اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بے انتہا اجر دے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت اور سنت کے صاف ستھرے راستے کے اوپر چلایا. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بے انتہا اجر دے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت اور سنت کے صاف اور ستھرے راستے کے اوپر چلایا. آج کوئی اور موضوع تو تیار نہیں ہو سکا, لیکن آخری وقت میں ذہن میں آیا کہ کسی نے کچھ سوالات لکھ کر کے بھیجے تھے, تو ان سوالات کے جواب اس نشست کے اندر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سیر حاصل ہو گئے تو وہی ریکارڈنگ ان کو بھیج دی جائے گی جواب کے طور پر, اور اگر نہ ہو سکے تو پھر ان کے لیے الگ سے لکھنے کی کوشش کی جائے گی یا ریکارڈنگ کر کے ان کے جوابات بھیجنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. ان کے سوالات کے اندر سے ایک سوال یہ ہے کہ, تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ اگر دین کا اتنا ضروری اور اہم جزو ہے, دین سے مراد انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اسلام, ایمان اور احسان کا اہم جزو ہے, یعنی دین کو انہوں نے تفصیل میں کھول دیا کہ دین چونکہ تین چیزوں پر مشتمل ہے, اسلام, ایمان اور احسان, جیسے کہ حدیث ابراہیم, حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, تو اگر تصوف ان تینوں چیزوں کا اتنا اہم جزو ہے تو پھر یہ ہمارے علماء جو جن سے کہ انہوں نے اس بارے میں تصوف کے بارے میں سوال کیا تو وہ اس کو مقبول کیوں نہیں بناتے. اور پھر آگے یہ بھی لکھا کہ تزکیہ جو ہے اس کو تو ہم ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ تزکیہ کے بارے میں کچھ آیتیں قرآن سے کوٹ کی جاتی ہیں, احادیث کوٹ کی جاتی ہیں, قد افلح من تزکا, کہ کامیاب ہو گیا, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے کہ اس کو مزکی کیا, اس کو صاف ستھرا کیا, قد افلح من زکاہا, یہ بھی قرآن شریف میں آیا ہے. تو تزکیہ کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن تزکیہ جو ہے وہ تو اچھی کمپنی میں, اچھی صحبت میں بیٹھنے سے, اور جو دین کے اساتذہ ہیں اور جو دین کے طلباء ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے تزکیہ تو حاصل ہو جاتا ہے. تو پھر تصوف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو پھر ان دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ ایک کو تزکیہ کہا گیا اور ایک کو تصوف کہا گیا. تو اس سوال کے مین جو ہیں وہ دو جز نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی علماء سے جو پوچھتے ہیں تو وہ علماء اس کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے, اس کے بارے میں اچھا اوپینین کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بھئی تصوف کو امت مسلمہ کے اندر صحیح حقیقت ہے کہ تصوف کو امت مسلمہ کے اندر جتنا ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے، جتنا مس یوز کیا گیا ہے یا جتنا ابیوز کیا گیا ہے، اتنا شاید کسی اور چیز کو ابیوز نہیں کیا گیا. تصوف ہی کا ہی نعرہ لگانے والے لوگ، انہوں ہی نے یہ جعلی پیری مریدی سٹارٹ کری، انہی نے جو ان کے مشائخ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کے اوپر مزار بنائے، ان مزاروں کے اوپر دکانیں سجائیں، اور ان دکانوں سے جو ہے وہ ملٹی ملین ڈالرز کا کاروبار چل رہا ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، لوگ جا کر کے خود دیکھ بھی چکے ہیں، اور کوئی اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہے کہ یہ تصوف ہی کے شیخ تھے جن کا جب انتقال ہو گیا تو انہی کے سو کالڈ گدی نشین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دکان چلا رہے ہیں، اور جو جاتا ہے اس کو دروازے کے اوپر روکا جاتا ہے کہ تم اتنے پیسے دو اور تم جو ہے وہ چادر خریدو اور تم یہ خریدو اور یہ ساری چیزیں پھول خریدو ہم سے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اندر جا کر کے فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں پھر وہاں پر نچھاور بھی کرو، چادر بھی چڑھاؤ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم باہر آ جاؤ اور چلے جاؤ. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ چادر جو اتنے روپے میں بیچی گئی تھی وہ چادر پھر دوبارہ ریسیل ہوتی ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال، یعنی باقاعدہ ایک بزنس چل رہا ہے. اور وہ تو وہ ان کی بات ہے جو کہ اس دنیا سے چلے گئے، جو اس دنیا کے اندر ہیں انہوں نے اسی تصوف کے نام کے اوپر، اسی صوفی ازم جس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے، انہوں نے اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ بدعات اور خرافات کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. اس دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو تصوف کا شیخ کہتے ہیں اور ان کے مرید ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی محفلوں کے اندر شریعت اور سنت کی پابندی اور شریعت اور سنت کو پھیلانے کے علاوہ ہر کام ہوتا ہے، عورتیں اور مردوں کا باہمی اختلاط ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، قوالی کے نام کے اوپر محفلیں سجائی جاتی ہیں، موسیقی کو حلال کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ان سب چیزوں کو مینشن بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کے صوفی ازم کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہی اسی قسم کے لوگوں کی ویب سائٹس بھی ملیں گی. تو جب کسی چیز کو اتنا زیادہ مس یوز کیا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے اس کے بارے میں تو انہوں نے کوئی پازیٹو اوپینین تو نہیں دینا اس کے بارے میں، انہوں نے تو آپ کو ایک محتاط ہی جواب دینا ہے نا کہ بھئی بچ کے رہنا، اس لیے کہ تم بھی کہیں ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ تو تم جو ہے وہ دین ایمان سے ہی جاؤ گے، اور تمہاری زندگی جس لیول پر چل رہی ہے تم دین کی طرف آنا چاہ رہے ہو تو تم جو ہے وہ بالکل ہی ایک دوسرے راستے کے اوپر نکل جاؤ گے. تو گمراہی جو ہے وہ ان کو چونکہ اس میں زیادہ احتمال گمراہی کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اچھا اوپینین نہیں دیتے. تو یہ تو کوئی اتنی زیادہ مشکل سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو کہ شاید اس وقت ڈسکس نہ ہو سکیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. کہ لیکن ایک بات تو اتنی سی سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے جس کو کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ برا یعنی ایک برا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. اب ہزار کے اندر سے کوئی ایک اگر شریعت اور سنت کی پابندی کرنے والا موجود ہو دنیا کے اندر، ہزار میں سے کوئی ایک ایسا شیخ موجود ہو، تو اس ایک کی وجہ سے تو پھر کوئی اس کو پروموٹ نہیں کرے گا نا. ایک کی وجہ سے کہ بھئی ہاں تصوف کو سیکھنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ تمہاری قسمت ہے کہ تم اس ایک کو پالو گے. کیا پتا ایک کو نہیں پاؤ گے اور 999 جو باہر کھڑے ہوئے ہیں تم ان میں سے کسی ایک کے ہتھے چڑھ جاؤ گے. تو اس وجہ سے علماء جو ہے نا وہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے جن سے پوچھا وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ دوسرے علماء، آپ کو شاید حیرت ہوگی سن کر کے، دوسرے علماء جن کے اپنے اکابرین تصوف کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ خود بھی عقیدتاً جو ہے وہ تصوف کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ خود بھی اس بارے میں احتیاط کرتے ہیں، وہ علماء بھی اس بارے میں احتیاط کرتے ہیں. اور کب وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، کب جو ہے وہ آپ کو ایک نیگیٹو کی بجائے ایک پازیٹو اوپینین وہ دیں گے، وہ کیا صورت ہوگی کہ وہ آپ کو تصوف کے بارے میں ایک پازیٹو اوپینین دیں. وہ علماء جو کہ تصوف کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے اکابرین اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں، وہ کون سا ایسی سچویشن ہوتی ہے؟ وہ سچویشن وہ ہوتی ہے جبکہ ان کے سامنے کوئی ایسا زندہ شیخ موجود ہو، جبکہ ان کے سامنے کوئی ایسا زندہ شیخ موجود ہو جس کی طرف کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ ہاں یہ ایسے ایک شیخ ہیں کہ جن کے ساتھ جا کر کے جب تم اپنا اصلاحی تعلق جوڑو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے بلکہ تمہاری اصلاح ہوگی. اگر یہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی تب تو وہ آپ کو تصوف کے بارے میں ایک پازیٹو اوپینین دیں گے، یعنی اسپیسیفک کیس کے اندر، یعنی اسپیسیفکلی جب کوئی شخص موجود ہوگا ان کے سامنے تب وہ پازیٹو اوپینین دیں گے، اور اگر اسپیسیفکلی کوئی شخص موجود نہیں ہوگا تو جنرلی جو ہے وہ تصوف کو ڈسکریج کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ جنرلی آپ کو انکریج کریں گے تصوف کے لیے ود آؤٹ پوائنٹنگ یو ٹو این اوتھینٹک شیخ، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جا کر کے مارکیٹ میں تلاش کریں گے، اور آپ کو تو ویس دین کا علم ہے نہیں، تو آپ کسی کے بھی باتوں میں آ سکتے ہیں. تو علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ انسان کے عامۃ الناس کو جو ہے وہ گمراہی سے بچائے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اونس جو ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ علماء کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے، وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے. ان کو دین کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا تفصیلی علوم دین کے لیے، تو اب ان کو حاصل کرنے کے بعد علماء کے اوپر یہ آٹومیٹک ریسپانسبلٹی پڑ جاتی ہے کہ وہ عوام کی رہنمائی کریں. تو وہ اس طریقے سے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ ہاں بھائی تصوف بہت اچھی چیز ہے، جاؤ جا کر کے تلاش کرو کسی کو، تو کیا پتا آپ کا کیا بنے گا. آپ کس نیت سے جا کے تلاش کر رہے ہیں؟ آپ واقعی اپنی اصلاح کی نیت سے تلاش کر رہے ہیں کسی شیخ کو، یا آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو مصیبت آئی ہوئی ہے، بس مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جس سے دعائیں کروا کر کے جو ہے وہ آپ اپنی مصیبت دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ خالی دعا کروانے کی نیت سے جا رہے ہیں؟ تو یہ تو تصوف کا مقصد ہی نہیں ہے کہ بس دعائیں کروا لو، یا یہ کہ آپ چاہ رہے تھے کہ جی میری جو ہے وہ میرے دوستوں کے درمیان زیادہ عزت نہیں بنتی، تو میں کوئی ایسا گر جا کر کے پیر صاحب سے سیکھوں گا کہ اس گر کے ذریعے سے جو ہے نا میں لوگوں کے درمیان اپنی عزت بناؤں گا. یہ بھی تو نیت ہو سکتی ہے تصوف کے راستے کے اوپر سفر کرنے کی، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. یا کچھ جو ہے وہ کوئی پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ جی کوئی کیمیا بنانے کا ایک میرے ہاتھ میں ایک طریقہ آ جائے گا کہ جس سے کہ میں کیمیا بنانا مجھے آ جائے گا اور میں امیر ہو جاؤں گا، دولت مند ہو جاؤں گا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ جی یہ جو مشائخ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو کیمیا بنانا آتا ہے، اس لیے سے بھی کوئی تصوف کے اوپر جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے علماء جو ہے وہ جنرلی تصوف کے اوپر کبھی بھی اچھا اوپینین نہیں دے سکتے. وہ اسی وقت دے سکتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے کہ وہ کسی شخص کو کہیں گے کہ ہاں ان کے ساتھ تم جا کر کے جوڑو، یہ ہے شریعت کو فالو کرنے والے خود بھی، اور جو ان کے ساتھ جا کر کے لگتا ہے وہ بھی ان کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے شریعت اور سنت کے صاف ستھرے راستے کے اوپر چلتا ہے. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہ تمہیں اپنے پیچھے لگائیں گے. جیسے کہ آپ کو شروع میں یہ سنایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قول کہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا کہ تم مجھے فالو کرو، بلکہ شریعت اور سنت کے پیچھے چلایا. شیخ جو ہے وہ اس کے اندر مدد کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو ایک تو آپ کو جواب یہ دینے کی کوشش کری کہ کیوں علماء جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک جنرل اوپینین نہیں دیتے. ان کے سامنے کوئی ایسا شخص ہوتا نہیں ہے، وہ کسی ایسی شخصیت کو جانتے نہیں ہیں، یا انہوں نے بس ان جنرل کسی کے بارے میں سنا ہوتا ہے لیکن تفصیلی طور پر وہ واقف ہوتے نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ آپ کو ایک اچھا اوپینین نہیں دیتے اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ بھائی کہ تم دین کا علم تو حاصل کر رہے ہو نا، جاؤ تفسیر کی کلاسوں میں بیٹھو، قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرو، اور حدیث کی کلاس میں جا کر کے بیٹھو، وہاں پہ حدیث کا علم حاصل کرو، فقہ کی کلاس میں جا کے بیٹھو، فقہ کا علم حاصل کرو، اور جتنا تم سے بن سکتا ہے اتنا اس کے اوپر عمل کرو، تو جتنا کچھ تمہاری حسب توفیق جو ہے وہ تمہیں عمل کرنے کی توفیق ملے گی تو تم کر لو گے. تو اس وجہ سے وہ یہیں تک رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس سے زیادہ بڑھنے کے لیے نہیں انکریج کرتے. اس سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ تھا کہ تزکیہ اور تصوف جو ہیں وہ دونوں ایک چیز ہیں, تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دو ٹرمز کیوں ہیں. یہ دراصل بہت زیادہ گہرا سوال ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے اس کے مطابق ہی بہت زیادہ گہرا ہے. اس کو سمجھانے کی کوشش تو کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس نشست کے اندر اچھی طرح سے سمجھایا نہ جا سکے. دیکھیں, تزکیہ جو ہے وہ تو ہمیں قرآن پاک کے اندر سے ملتا ہے کہ جی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک اور جگہ پہ جو تزکیہ کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر, وہ جو ہے نا دراصل اس کو دلیل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ تصوف کے تزکیہ جو ہے وہ بطور فارمل محنت کے کیوں ہوتا ہے, کیوں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ایک سے زیادہ جگہ پہ بیان فرمائے. ان کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر تحقیق یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو کہ چار کام کرتا تھا. ایک جو ہے ان کا کام جو تھا وہ تھا کہ مومنین کو قرآن پاک کی تلاوتیں پڑھ پڑھ کر کے کی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کر کے سنائے, ان کے اوپر تلاوت کرے. دوسرا جو مقصد بیان فرمایا وہ تھا یزکیہم, کہ وہ جو ہیں وہ مومنین کا تزکیہ فرمائیں, مومنین کو پاک کریں. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ خالی جو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ انسان خود نہیں کرتا بلکہ کوئی دوسرا انسان بھی یہ جاب کرتا ہے آپ کے لیے, یہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے انجام دیتا ہے کہ وہ آپ کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے یا آپ کے نفس کے تزکیے کے اندر آپ کی مدد کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب جو ہے وہ اس کا علم مومنین کو دیتے تھے. والحکمہ, اور حکمت کا علم مومنین کو دیتے تھے. تو اب آپ ان چار چیزوں کے اوپر غور کریں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے, صحابہ کرام شاگرد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سکھاتے تھے, قرآن پاک کس طرح پڑھا جاتا ہے تلاوت کر کے بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو کتاب کا علم سکھلاتے تھے اور حکمت کی باتیں بھی سکھلاتے تھے. حدیث کے اندر بے شمار حکمت کی باتیں ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر امت نے کیا ان سب چیزوں کو ترک کر دیا کہ اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس وجہ سے اب جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا ہمارے درمیان جو کہ کتاب کی تلاوت آگے آنے والوں کو سکھلائے گا, وہ جو ہے وہ دین کا علم جو ہے وہ آنے آگے والوں کو پڑھائے گا, وہ حکمت کا علم جو ہے وہ آگے آنے والوں کو سکھلائے گا. ایسا تو نہیں ہوا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ان تمام کاموں کو امت کے اندر کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں. تو جب یہ تین کام امت کے علماء نے سنبھالے, جو شیخ بنے جو علماء بنے انہوں نے ان تین کام سنبھالے, تو چوتھے کام کو سنبھالنے کے لیے اگر کسی نے بیڑا اٹھایا تو اس نے کون سا ایسا قصور کر دیا, کون سا ایسا غلط کام کیا کہ بھائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور وارث جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جو کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے, جو کسی کا مال ہوتا ہے, جو کسی کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کے ورثا اس کے انتقال فرما جانے کے بعد لے لیتے ہیں. انبیاء کے پاس کیا دین تھی؟ انبیاء کی دین تو آپ نے اور ہمارے خصوصاً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی دین تھی؟ مال و دولت والی وراثت تو انبیاء چھوڑ کے نہیں جاتے اس دنیا میں, مال اور دولت والی وراثت, حتیٰ کہ جو باغ چھوڑا بھی تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نہیں دیا گیا کہ بھئی انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے مال و دولت والی پراپرٹی والی, تو انبیاء کی پھر کیا دولت ہوتی ہے جس کو کہ ان کے ورثاء لے کر کے آگے چلیں گے, ورثہ ان سے انہیرٹ کریں گے. یہ چار دولتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار چیزیں لے کر کے آئے تھے. تو جو علماء تھے اس امت کے انہوں نے ان چاروں چیزوں کو انہیرٹ کیا نا. اب ہم جو ہے وہ تین چیزوں کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں جو ٹیچرز آف نالج ہیں تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں, اور جو فقہ کے جو استاد ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ جی فقہ سکھلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا تھا, تو اب جو فقہاء امت ہیں وہ امت کو نماز پڑھنے کے طریقہ اور اس کے بارے میں جو تفاصیل ہیں, اس کے اندر کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان کا کس طرح سے اصلاح ہوگی, طہارت کی کیا تفصیلات ہیں اور وراثت کی کیا تفصیلات ہیں اور زکوٰۃ کی کیا تفصیلات ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فقہاء امت کرتے ہیں اور ہم ان کو بہت اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو کہ دیندار ہوتے ہیں جو دین کے راستے کے اوپر قدم رکھتے ہیں. حکمت کی باتیں بھی جو ہے وہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھلاتے ہیں اور ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں, ان کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں دیندار لوگ. تو جب ان تین چیزوں کو ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر چوتھی چیز جن لوگوں نے کری ہے تو ان کو کیوں نہیں ریسپیکٹ دیتے, ان کو کیوں انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی کہاں سے, یہ کہاں سے آ گیا. تصوف کیا ہے, تصوف کا جو ورڈ ہے اس ورڈ کو لے کر کے کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں اتنا, اس لیے کہ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ تو ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ایک ہی کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کسی لینگویج میں کوئی ورڈ ہوگا, دوسری لینگویج کے اندر کوئی ورڈ ہوگا. ایک زمانے میں اسی کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ورڈ استعمال ہو رہا ہوگا یا کوئی ورڈ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن اگلے زمانے کے اندر اس کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کوئی ورڈ کوائن کر لیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ورڈز کوائن کرنا, ورڈز جو ہے وہ نئے بنتے ہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, علاقوں کے اندر ڈفرنٹ علاقوں کے اندر ڈفرنٹ ورڈز استعمال ہوتے ہیں ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر. تو تصوف کا ورڈ بے شک نہیں ہے قرآن کے اندر اس فارم کے اندر, حدیث کے اندر اس فارم میں تصوف کا ورڈ نہیں ہے, لیکن آگے لیکن قرآن کے اندر کیا تفسیر القرآن کا ورڈ ہے؟ قرآن کے اندر جو ہے وہ فقہ تفقہ کا تو ورڈ ہے, تفقہ فی دین کا ورڈ تو حدیث کے اندر ہے کہ بھئی سمجھ حاصل کرنا, لیکن فقہ ایز اے سائنس جو ڈیولپ ہوئی بعد میں باقاعدہ جو ہے وہ ایز اے فیکلٹی جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر, ہر مدرسے میں چاہے وہ ادھر کی ہوں چاہے ادھر کی ہوں فقہ پڑھائی جاتی ہے. تو وہ یہ کانسیپٹ کہاں ہے قرآن اور حدیث کے اندر؟ جو عربک گرامر, جو صرف اور نحو, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صرف نحو پڑھائی تھی؟ صحابہ کرام نے کسی کو صرف نحو پڑھائی تھی؟ صحابہ کرام کے جو بعد جو اسٹوڈنٹس آئے تھے صحابہ کرام نے ان سے صرف اور نحو جو ہے وہ باقاعدہ بنوائی تھی, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی یہ چیز پہلے, اس لیے کہ پہلے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس چیز کے جو ہے وہ اس طرح سے فارملائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن صرف کی ٹرم بعد میں آئی, نحو کی ٹرم بعد میں آئی, بلاغہ کی ٹرم بعد میں آئی, اسی طریقے سے تصوف کی ٹرم بھی بعد میں آئی, لیکن مقصود تو وہی ہوتا ہے نا. صرف کا مقصود, نحو کا مقصود کیا ہے؟ کہ جی قرآن پاک کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے, حدیث پاک کو جو ہے وہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ سائنسز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی تھیں, قرآت کی سائنس ڈیولپ کی گئی باقاعدہ. کتنے یہ قرآت کے جو ہے وہ باقاعدہ سند چلتی ہے, قرآ کے جو ہے وہ اسناد چلتی ہیں. تو ان کو ڈیولپ کیا گیا کیونکہ ان کی ضرورت پیش آئی اور ان کے لیے باقاعدہ ٹرمز بھی کوائن کی گئی, لیکن مقصود وہی تھا جو کہ صحابہ کرام کو پہلے سے حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, اور آگے آنے والوں کو چونکہ وہ صحبتیں میسر نہیں تھیں اور وہ جو ہے وہ ماحول میسر نہیں تھا, تو اس وجہ سے ان علوم کو فارمولائز کیا گیا تاکہ ان علوم کو جب وہ پراپرلی اپنے ٹیچر سے سیکھیں گے تو پھر ان کو بھی وہی کیفیت حاصل ہو جائے گی جو کہ صحابہ کرام کو حاصل ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جس طرح سے ہم دوسرے علوم کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے, بالکل اسی طریقے سے تزکیہ نفس کا جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے ہم اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر سکتے. چار میں سے تین کو ہم ایکسیپٹ کر لیں اور ایک کو چھوڑ دیں, یہ کہاں کی عقل کی بات ہے. اچھا, تزکیہ کا جو ورڈ ہے یہ تو شارٹ ٹرم ہے, ٹھیک ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ جو تصوف کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مان لی ہے کہ یہ ورڈ بعد میں کوائن ہوا, لیکن مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفسی ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوال اس کے اوپر ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ نہیں, آپ جو تصوف کی بات کرتے ہیں تو آپ تو تصوف کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک شیخ ہوگا, ٹھیک ہے, اور شیخ جو ہے نا مرید جو ہے وہ اس ایک شیخ سے جا کر کے باقاعدہ بیعت کا تعلق بنائیں گے. اس کو جو ہے وہ اپنا مسلح ڈکلیئر کریں گے کہ ہم نے آپ کے صحبت میں جو ہے وہ اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے آپ کو اپنا شیخ مانا ہے اور ہم آپ سے جو ہے وہ گائیڈنس لے کر کے پھر عمل کریں گے۔ تو یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، امت کے جو علماء ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے فقہ کے علوم کو انہیرٹ کیا، اسی طریقے سے تزکیہ کے علوم کو انہیرٹ کیا، تو ان کو جو ہے وہ اپنے لیکچرز کے اندر جس طرح سے فقہ سکھلا رہے ہیں، جس طریقے سے تفسیر قرآن سکھلا رہے ہیں، جس طرح سے حکمت کی بات سکھلا رہے ہیں، اسی طریقے سے لیکچرز کے اندر تصوف کی باتیں بھی سکھلانی چاہیے۔ اینڈ دیٹ شوڈ بی انف، بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ تو پھر یہ شیخ اور مرید والا جو تعلق بنایا آپ نے یا جو آپ لوگ کہتے ہیں، تو اس پہ آبجیکشن ہونا چاہیے، ہو سکتا ہو ڈیفینیٹلی ایک شخص کے ذہن میں یہ آبجیکشن آتا ہے کہ یہ جو شیخ اور مرید والا جو ایک پرسنلائز قسم کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں آ گیا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ مرید کو جو ہے وہ جا کر کے، یعنی ایک انسان کو جو کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی شیخ سے جا کر کے اپنا تزکیہ کروانا چاہیے، یا شیخ کے ساتھ بیعت و طریقت کا تعلق جوڑنا چاہیے، یا شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحی تعلق جوڑنا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، لیکچر کیا تک ہوتا، تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں، فقہ کے لیکچرز ہوتے ہیں، حدیث کے لیکچرز ہوتے ہیں، بلاغہ کے لیکچرز ہوتے ہیں، صرف کے لیکچرز ہوتے ہیں، نحو کے لیکچرز ہوتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ ملٹیپل ٹیچر سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملٹیپل ٹیچر سے حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح سے تزکیے میں بھی ہونا چاہیے، ملٹیپل ٹیچر سے حاصل کرنا چاہیے۔ کسی ایک کو اپنا پیر کیوں بناتے ہیں، کسی ایک کو اپنا شیخ کیوں بناتے ہیں؟ تو یہ ایک جینوئن سوال ہے جو ایک طالب علم کے ذہن میں آنا چاہیے اور آتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب سن لیں کہ وہ جو تزکیے کا جو ورڈ ہے نا، یہ ورڈ تو شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، یہ ورڈ ہے شارٹ فارم، اس کی جو کمپلیٹ فارم ہے وہ ہے تزکیۃ النفس۔ کس کا یعنی نفس کا تزکیہ، ٹھیک ہے، کسی ایک پرٹیکولر چیز، نفس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس کا تزکیہ، تزکیۃ الاعمال کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جہاں پہ تزکیے کی بات آتی ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تزکیۃ النفس، نفس کا تزکیہ۔ جو نفس کا تزکیہ، جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خالی ایک جنرلائز تزکیے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ صفائی ہوتا ہے نا، تزکیہ صفائی ہے، تو اب جو ہے وہ سڑکوں کی صفائی بھی اس کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کپڑوں کی صفائی بھی آ جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی نماز کی صفائی بھی آ جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ قلب کی صفائی بھی آ جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ فلانے ہر چیز کی صفائی آ سکتی ہے، اوپن کانسیپٹ ہے۔ لیکن نہیں، یہ اوپن کانسیپٹ نہیں ہے، یہ خاص نفس کے تزکیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ پڑھ لیں بہت ساری کتابیں، جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ریفرنسز کے ساتھ اور اتنا وقت تھا کہ تیاری کر سکیں کہ ریفرنسز کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اس نے یہ کہا تھا، پھر ان شیخ نے یہ کہا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اور انہوں نے وہ، تو پھر آپ انشاءاللہ وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ بھی کر دیں گے، لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو تزکیے کا لفظ آتا ہے، یہ خاص نفس کے تزکیے کے لیے آتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ بات سن لی کہ تزکیہ تو نفس کی بات ہو رہی ہے، تو اب ایسنشیل ہو گئی یہ بات سمجھنی کہ یہ نفس کیا بلا ہے، یہ لفظ نفس جو ہے وہ یہ ہے کیا جس کا ہم تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نفس کو سمجھنا ایٹ لیسٹ کچھ لیول کے اوپر، ایٹ لیسٹ تھوڑا انیشل لیول، بگنرز لیول کے اوپر نفس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہے وہ نفس کے اوپر باقاعدہ لمبے لمبے بیانات کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ یہ نفس ہوتا کیا ہے۔ تو نفس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ نفس جو ہے وہ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کا اپنا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل بہت ہے، لیولز ہوتے ہیں نفس کے، اور روح جو ہے وہ ایک لیول ہے، اور دوسرا لیول جو ہے وہ انسان کا، جو نفس انسان کا ہوتا ہے، اور وہ نفس کی بھی دو لیولز ہیں ایکچولی، ایک تو روح ہے، سب سے بیس جو ہے نا وہ انسان کی روح ہے، روح کے اوپر جو ہے وہ پھر دو لیولز آتے ہیں، نفس کے دو لیولز ہوتے ہیں، خیر وہ تفاسیر کے اندر ایکچولی علماء نے لکھا ہے، لیکن جہاں سے جو ریلیٹڈ نفس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ نفس کی جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں، تین ون آف تھری پاسبل حالت میں نفس انسان کا ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں حالتیں جو ہیں وہ ایکچولی قرآن پاک کے اندر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئے، ان کے ان تینوں حالتوں کے نام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ایک حالت جو ہے وہ نفس امارہ کہلاتی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ ان نفس الامارہ تم بسو، کہ نفس امارہ جو ہے نا اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک نفس جو ہے نا وہ تو گناہ کی طرف ہی انسان کو بلاتا ہے. پھر دوسری حالت ہوتی ہے جو کہ نفس امارہ سے جب انسان پروگرس کرتا ہے، بہتر بناتا ہے اپنے نفس امارہ کو، تو وہ پھر دوسرے لیول پہ پہنچتا ہے. اور یہ دوسرا لیول جو ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، جو کہ انسان کو ملامت کرنے والا، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے. یا ایتہ النفس، بلکہ قرآن پاک میں سورہ قیامہ کے اندر ہے نا، نفس اللوامہ، سورہ قیامہ کے اندر اس طرح کی آیت ہے جس میں کہ نفس اللوامہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا باقاعدہ. ٹھیک ہے، تو نفس اللوامہ جو کہ دوسرا لیول ہوتا ہے نفس کا، اس کا بھی قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. اور پھر تیسرا اور سب سے ہائیسٹ لیول جو نفس کا ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، جس کا کہ سورہ فجر کے اندر یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو نفس مطمئنہ کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے. تو یہ جو تین لیولز ہوتے ہیں نفس کے، اس کو پھر مشائخ اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے. پھر نفس کے لیے ایک اور کانسیپٹ آتا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ دراصل جب امارہ حالت میں ہوتا ہے، یعنی گناہوں کی طرف بلانے والا، بالکل ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور دنیا کی محبت کے اندر وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو حالت ہوتی ہے نفس کی، تو یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ دراصل بہت بڑا مکار اور عیار اور دھوکے باز ہوتا ہے. یہ جو نفس ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھما پھرا کر کے انسان کو گناہ کے راستے کے اوپر ڈال ہی دیتا ہے. یعنی ایک تو وہ انسان ہے جو کہ گناہوں کی زندگی میں ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کو بس اس کا نفس جو ہے نا وہ گناہوں کی لذت میں ایسا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اس میں سے نکلنے ہی نہیں دیتا. شراب پینے کی لذت سے ایک دفعہ نفس جو ہے جب ہو جائے تو وہ شراب کی ایسی اس کو یاد دلاتا رہے گا، ایسا کھینچ کھینچ کے اس کو شراب خانے کی طرف لے کے جائے گا کہ انسان بالکل مجبور ہوگا اپنے نفس امارہ کے ہاتھوں. لیکن جب وہ نفس امارہ سے پروگرس کر کے نفس لوامہ میں کی بھی حالت میں پہنچ جاتا ہے نا، جبکہ اس کو گناہوں کے کاموں کے اوپر ملامت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ جو نفس ہے نا وہ انسان کے بیرونی دشمن شیطان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انسان کو گھماتا رہتا ہے. وہ انسان نیکی کا کام کر رہا ہوگا تو نیکی کے کام کرتے کرتے وہ اس کو کسی طریقے سے گناہ کے راستے پہ ڈالے گا. مثال کے طور پر انسان نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت بہتر بنایا جی، اسٹوڈنٹس آف نالج کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا اور ٹیچرز آف نالج کے ساتھ بیٹھ کر کے اس نے جو ہے وہ کچھ دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، اب اس کو جو ہے وہ قرآن کی کچھ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، تو وہ نیکی کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ ابھی اس کا جو ہے وہ مطمئنہ تو نہیں بنا، ابھی تو اس کا لوامہ کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نفس لوامہ ہوتا ہے نا وہ اس وقت بھی عیار ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر گیا، یعنی شیطان اس کو آئیڈیاز ڈالتا ہے اور یہ ان آئیڈیاز کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی اپنے جو جس باڈی کے اندر وہ نفس موجود ہوتا ہے، جس انسان کی باڈی کے اندر، تو اس باڈی کو جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اگرچہ کہ تفسیر کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن شیطان آئیڈیاز ڈالے گا کہ دیکھو تم نے تو تفسیر کا علم حاصل کر لیا تو تم تو عالم بن گئے ہو، تمہیں جو ہے وہ تو عزت کرنی چاہیے لوگوں کو، اور تمہیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے خاص قسم کا برتاؤ رکھنا چاہیے، اور تم لوگوں سے بہتر بن گئے ہو. تو اس طریقے سے اگرچہ کہ دین کے راستے پر ہے، لیکن وہ دین کے راستے ہی سے انسان کو گھمائے گا اور اس سے تکبر کا گناہ سرزد کروائے گا. کوئی جو ہے وہ بیانات کرنے کے لیے ٹیچر صاحب نے اجازت دے دی، یا وہ بیانات کرنے کے قابل ہو گئے، اب جب مسجد کے ممبر پہ جا کر کے انہوں نے بیانات کیے، اب لوگوں نے آ کر کے واہ واہ کری، تعریف کری کہ بہت اچھا بیان کیا آپ نے، کیا آپ نے خوبصورت بات کری تھی آج، میں تو یہی سوچ رہا تھا اور آپ نے وہ بات کہہ دی اور آپ کی بات میں تو جی بڑا اثر ہے. اب جو ہے وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے نا خوش، اپنے آپ سے خوش، اور جو ہے مستقل سوچ رہا ہے ہاں واقعی میں نے کیا زبردست بات کری ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ کیا اچھا دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور جو ہے وہ اگر میں یہ بات نہ کرتا تو ان بیچاروں کا کیا بنتا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے اگرچہ کہ دینی کا کام کر رہا ہے، مسجد کے ممبر پہ بیان ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ خود پسندی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کے اندر عجب اور زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کے دوسروں سے بہتر، اور اپنے تعریف سن سن کر کے جو بلو ہو رہا ہے نا انسان، اس کا نفس بلو ہوتا ہے، اس طریقے سے بلو اپ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نفس کی عیاری. اتنا عیار ہے، اتنا عیار ہے کہ شراب پینے سے اب آپ نے توبہ کر لی تو وہ آپ کو دین کے راستے سے تکبر کی شراب پلوائے گا، عجب کی شراب پلوائے گا. تو یہ جو نفس ہے نا، دراصل یہ نفس انسان کے اندر موجود رہتا ہے. اس نفس کو توڑنا، اس کو توڑنے کے لیے انسان کو ایک شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ان ادر ورڈز، اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ شیخ وہ ہوتا ہے جس کی انسان مان کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، شیخ وہ ہوتا ہے جس کی انسان مان کے چلتا ہے. تو جب انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے تو اس کا شیخ کون ہوتا ہے؟ شیطان. اس لیے کہ وہ شیطان کی مان کے چل رہا ہے. جو شیطان نے آ کر کے آئیڈیا دیا کہ آج جو ہے وہ اخبار کے اندر فلانی فلم کا ایڈ آیا ہے، جاؤ جا کر کے سینما میں اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی فون کرو، اس کے ساتھ جاؤ، تو اس نے شیطان کی مانی. تو یہاں پہ شیخ کون ہوا؟ شیطان ہوا، پکا پکا شیطان ہوا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بھی بڑھ گیا، جب سے لوامہ کی بھی حالت میں آ گیا، تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت بھی اس کا جو شیخ ہے وہ ابھی اسی قسم کی چیزیں ہیں. یعنی یا تو شیطان کی مان کے چل رہا ہے یا وہ اپنے نفس کی مان کے چل رہا ہے. شیطان کی بات کو اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں نے منع کر دیا، تو بھی اس کا نفس جو ہے نا اس کو گھما پھرا کر کے نیکی کے راستے سے گناہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی خطابت اور اس قسم کے جو دین کے کام ہیں ان کے راستے سے وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر رہا ہے. تو یہاں پہ وہ کس کی مان رہا ہے؟ وہ اپنے نفس کی مان رہا ہے نا. بلکہ جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ دین کی باتیں پوچھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہاں، یہ میرے زندگی میں ایک سوال آیا ہے، مجھے قدم اٹھانا ہے کہ مجھے اے راستہ اختیار کرنا چاہیے یا مجھے بی راستہ اختیار کرنا چاہیے یا مجھے سی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب چونکہ دین کے راستے پہ آ چکا ہے اور اس کو اتنی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جی کچھ لوگوں نے دین کا علم بہت زیادہ حاصل کیا ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتے ہیں، تو مجھے جو ہے نا مفتی کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اب وہ جا رہا ہے مفتی اے صاحب کے پاس. مفتی اے سے اس نے ایک سوال کیا. مفتی اے کا جو جواب تھا نا، یہ اس کو اتنا پسند نہیں آیا، اس کے لیے ذرا مشکل ہے. مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں، تمہیں تو یہ چیز بالکل ترک کرنی ہوگی، چھوڑ دینی ہوگی. یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے. تو اب جو ہے کیا کرے گا، چلو دنیا میں ایک مفتی کو تھوڑی ہے، دنیا میں تو بہت مفتی ہیں، چلو دوسرے مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ مفتی بی کے پاس چلا گیا. مفتی بی نے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ جواب دیا، وہ بھی پسند نہیں آیا. تو کوئی بات نہیں، مفتی سی کے پاس چلے جاتے ہیں. مفتی سی نے جو ہے وہ ایسا جواب دے دیا جو کہ ان کو پسند آ گیا، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تھا، ان کے لیے آسان تھا. تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی میں جو ہوں نا مفتی سی کی بات مانوں گا. تو یہ مفتی سی کی جو بات ماننے کا فیصلہ ہے، یہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اس کے اندر کوئی چیز تھی نا جس نے کہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ زیادہ مناسب جو ہے وہ یہ رہے گا. تو اس وجہ سے اس نے جو یہ ڈیسیشن لیا نا کہ مفتی اے کی بات بھی مجھے نہیں ماننی، حالانکہ وہ بھی دین کا علم رکھنے، وہ جانتا ہے کہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں. مفتی بی کی بھی بات نہیں ماننی، حالانکہ وہ بھی ایک ریکگنائز مفتی ہیں اس کی نظر میں، لیکن مفتی سی کی بات ماننی ہے. تو یہ ڈیسیشن جو لیا ہے نا، یہ ڈیسیشن جو ہے وہ اس کے نفس نے لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پک اینڈ چوز، اس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز کرنا، کہ جو چیز اپنے پسند کے مطابق ہوگی نا میں اس کو پسند کروں گا، اگرچہ کہ سارے آپشن جو ہیں وہ میرے نزدیک دین ہی کے مطابق ہیں، لیکن میں وہ چیز پک کروں گا جو میرے نفس کو بھاتی ہے، جس کو ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں میرے نفس کو بھا جاتی ہے. تو جو نفس کو بھا گئی تو وہ آپشن اسے پک کر لیا. تو اس وجہ سے انسان کا نفس جو ہے نا وہ اس کو دین کے راستے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اللہ کی ماننے کے بجائے اس کو اپنی ہی مان کے چلواتا ہے کہ تم دیکھو اللہ کی مت ماننا، تم نے ماننی اپنی ہی ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے نا اس کا شیخ اس وقت بھی نفس ہے، ٹھیک ہے نا. مفتی اے، مفتی بی، مفتی سی میں سے ڈیسائیڈ کر کے کس نے اس کو بتایا کہ تم نے سی کی بات ماننی ہے؟ اس کے شیخ نے بتایا نا. اور وہ شیخ کون تھا؟ وہ شیخ جو تھا اس کا نفس تھا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو پہلے جو شیخ تھا وہ شیخ شیطان تھے، اب جو شیخ ہیں وہ شیخ نفس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مشائخ کا جو سلسلہ ہے جس کے اندر ایک سالک کو جو ہے وہ کسی ایک شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا ہوتا ہے، اور اس ایک شیخ سے ہی جو ہے وہ اپنے مسائل ڈسکس کر کے اس کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کے مشورے کے مطابق آگے چلنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نفس کو مارنے کا، یعنی اس نفس کو کچل کر کے، دبا کر کے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نفس کو کسی چیز سے ریپلیس کیا جائے، اس نفس کو کسی دوسرے، کسی غیر سے اس کے ریپلیس کیا جائے. تو اس کو ریپلیس کس سے کرتے ہیں؟ وہ کسی صحیح العقیدہ اور صاحب شریعت کے اوپر عمل کرنے والے، سنت کے اوپر عمل کرنے والے ایک ایسے فرد سے ریپلیس کرتے ہیں جس کو کہ باقاعدہ اس کے ٹیچرز نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہو کہ ہاں اس کو جو ہے وہ ہم حکم دے رہے ہیں، یہ ہمارے حکم کے اوپر دین کا کام کرے گا، یہ ہمارے حکم کے اوپر یہ اصلاح کا، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا. یہ خود سے کھڑا نہیں ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ اس نے خوب دین کا علم حاصل کر لیا، خوب ساری کتابیں پڑھ لیں اور خوب ساری خانقاہوں میں جا کر کے اس نے تصوف کی باتیں سیکھ لیں، اب ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں. تو اس نے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ شیخ لگوا لیا اور اپنے گھر کے باہر شیخ کی تختی لگوا دی. تو اب جو ہے وہ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. دین کا علم ہے اس کے پاس، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس نے، حتیٰ کہ تصوف کا بھی بہت سارا اس کے پاس علم ہے، بہت ساری خانقاہیں اس نے چھان ماری ہیں، بہت جگہوں پہ جا کے اس نے تصوف کی نالج حاصل کری ہے، بڑی ٹرمینالوجیز اس کو دقیق درجے کے اوپر تصوف کی ٹرمینالوجیز کا علم ہے. علم تو ہے لیکن اس کو یہ کس نے اتھارٹی دی کہ یہ اب دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سیلف ججمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ انسان خود سے اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کرے گا تو دراصل وہ خود ڈیسائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو اس کے نفس نے اس کو یہ ورغلایا ہے کہ اب تم اتنی نالج حاصل کر چکے ہو کہ تم شیخ بننے کے قابل بن گئے. اس وجہ سے کوئی خود شیخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ شیخ، جو بھی خود شیخ بنتا ہے وہ دراصل سب سے بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، سب سے بڑی گمراہی. تو ایسا شخص جس کو کہ اس کے بڑوں نے حکم دیا ہو کہ تم اب یہ کام کرو گے، خالی وہ شیخ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے نفس کو کچلنے کا، نفس کی اصلاح کا اور نفس کے تزکیے کا جو طریقہ ہوتا ہے، فائنل الٹیمیٹ کمپلیٹ طریقہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کو، جو کہ آپ کا شیخ بن کے بیٹھا ہوا تھا، جو نفس آپ کا شیخ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے کسی جیتے جاگتے نیک انسان سے، جس کو کہ اس کے بڑوں نے حکم دیا ہو یہ کام کرنے کا، اس سے ریپلیس کیا جائے، اس سے ریپلیس کیا جائے. جب تک یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی نا، نفس کی ریپلیسمنٹ فرام دیٹ وتھ دیٹ انڈیویجول، جب تک یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی انسان کے نفس کا تزکیہ مکمل نہیں ہو سکتا. تھوڑا بہت ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل جو ہے وہ شیخ کے بغیر ان لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی گناہوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن ہم جس تزکیہ کی بات کر رہے ہیں دیٹ از کمپلیٹ اینڈ پیور تزکیہ، مطلب بالکل الٹیمیٹ لیول آف تزکیہ. کیونکہ ہم یہاں پہ ظاہری اعمال کے تزکیہ کی بات نہیں کر رہے، ظاہری اعمال بدل جاتے ہیں. واقعی جیسے کہ سوال میں لکھا ہے کہ جب آپ دینی کلاس میں جا کر کے بیٹھتے ہیں اور دین کے ٹیچر سے علم حاصل کرتے ہیں اور دین کے طالب علم بن جاتے ہیں تو تزکیہ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دراصل یہ سمجھ کی تھوڑی سی کمی ہے. کیونکہ تزکیہ جو حاصل ہوتا ہے نا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تزکیہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ تزکیہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، انسان کے اعمال تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا تھا اب اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا اس کو بالکل خیال نہیں تھا، اب جو کلاسوں میں جاتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں سنتا ہے اب اس کو زکوٰۃ کی فکر پڑ جاتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کا اس کو بالکل خیال نہیں تھا، بہت سارا مال تھا اب جو ہے اس کو حج کی فکر پڑ جاتی ہے، پہلے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ گناہوں کے کام کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھتا تھا اور موسیقی سنتا تھا، اب اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی، تزکیہ تو اس کو مل گیا، یہ نہیں کہ بالکل وہ تزکیے سے غافل رہا اور اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے، نہیں اس کو حاصل ہوتا ہے، لیکن تصوف کے راستے سے جو تزکیے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے کئی سٹیپس آگے جا کر کے ہے، بیکاز وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نفس کی جتنی بھی انٹرنل خرابیاں ہوتی ہیں جو کہ باطنی گناہ ہوتے ہیں، نفس کی کیفیات جو ہوتی ہیں، جو حالتیں ہوتی ہیں، ان حالات کا جو بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کو خود پتا نہیں ہوتا کہ اس کا نفس کا کیا معاملہ ہے، ان باطنی امراض کے علاج کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ باطنی امراض کا علاج وہ جو ہے نا وہ نفس کی ریپلیسمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا، کسی شیخ سے نفس کو ریپلیس کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کا کیا دلائل اس کے اوپر کیا دیں، آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے جا کر کے دلائل لا کر کے ہمیں بتاؤ، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کبھی وہ دلائل بھی آپ کو نکال کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے کتنے، مطلب ہمارے مشائخ تو لاکھوں کی تعداد میں اپنے آنکھوں دیکھے، اپنے ہاتھوں سے جن لوگوں کا انہوں نے یہ ان کی ٹریٹ، ہزاروں لاکھوں مثالیں ہوتی ہیں سامنے، لمبی لمبی داڑھی والے، ٹوپی جو ہے وہ سر سے کھسکتی نہیں، برقع جو ہے وہ بدن سے اترتا نہیں، لیکن جب کبھی شیخ کے پاس آتے ہیں تو پھر اندر کے حالات پتہ لگتے ہیں کہ جی نماز کے اندر میں نے گناہ کا منصوبہ بنایا اور جو ہے میرے خیالات جو ہیں وہ انتہائی گندے ہیں، میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا میرے خیالات کیا ہیں، کس قسم کے وحشیانہ خیالات میرے اندر ہوتے ہیں، کس قسم کے زنا کے منصوبے جو ہے وہ میں نماز میں کھڑے ہو کے بنا رہا ہوتا ہوں، جس عورت کی طرف نظر پڑ جائے میرے تو ذہن میں فوراً اس کے ساتھ زنائی کا تصور آتا ہے، جس مرد کی طرف میری نظر پڑ جائے، عورتیں بتا، جس مرد کی اوپر نظر پڑ جائے بس جو ہے وہ ایک جو بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی مجھے تو وہ فلم کے نظارے جو ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے شروع ہو جاتے ہیں، غصہ میرا اتنا بے قابو ہے، برقعے والی عورتیں، ہم سمجھتے ہیں نا یہ برقع پہن جائے تزکیہ حاصل ہو گیا، اور جی عالمہ کی کلاسیں اٹینڈ کرنی شروع کر دی جی تزکیہ حاصل ہو گیا، برقعے والی عالمہ عورتیں جی غصہ میرا بے قابو ہے، جب غصہ آتا ہے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے سامنے کون ہے، میری زبان سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، مرد صاحب جو ہیں وہ جماعت میں جا رہے ہیں 4 مہینے اور عالم بن چکے ہیں اور مفتی بن چکے ہیں، غصہ قابو میں نہیں ہے، غصے میں کیا آل فال بکتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، جو ماتحت ہوتے ہیں دفتر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، جی بہت بڑے نیک ہیں جی جب محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان سے بڑا تو نیک کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، گھر میں بیوی سے جا کے پوچھو تو پھر حقیقت کھلتی ہے، تو تزکیہ تو ان کو حاصل ہو گیا، لیکن کس لیول کا حاصل ہوا، ظاہری لیول کا حاصل ہوا، پہلے جو ہے وہ بالکل ہی سنت سے آ رہی تھے اب چہرے پہ سنت سے جا لی، تو تزکیہ تو حاصل ہوا نا، ایک فسق و فجور والا کام پہلے کر رہے تھے اب نہیں کرتے، لیکن غصہ کب جائے گا، کیا غصہ گناہ نہیں ہے، کیا جو غصے کے نتیجے میں آپ ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، کیا یہ ثواب کا کام ہے، یہ کب جائے گا، اور کیا اس کا مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں کرنی، آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ جی آپ نے داڑھی لگا لی تھی اپنے منہ کے اوپر اور آپ نے برقع پہن لیا تھا تو اب آپ جاؤ جنت کے اندر، کیا جو تکبر آپ اپنے نوکروں سے جو ہے وہ تکبرانہ برتاؤ کرتے تھے، آپ جو ہے وہ جو غریب معاشرے کے ہوتے تھے ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ہیچ سمجھتے تھے اپنے سامنے، یہ تکبر جو ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو تکبر والے لوگ قیامت میں آئیں گے ہمیں حدیث سے نہیں پتا لگتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کو چوٹی کی جیسے بنا دیا جائے گا، جن کے دلوں میں تکبر کا مرض ہوگا قیامت کے دن وہ چوٹی کے سائز کے ہوں گے، دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر پیر رکھ کے گزر جائیں گے، کیونکہ وہ دوسروں کو چوٹی کی طرح سمجھتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، کس وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو تکبر کا کسی کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ متکبر ہے، یہ تو دل کی بیماری ہے نا، یہ تو دل کی ایک کیفیت ہے نا, تو یہ دل کی کیفیت جو ہے یہ کب دور ہوگی, یہ کیسے دور ہوگی؟ تو بھائی دین کا علم حاصل کر لینا, چہرے کے اوپر جو ہے وہ کچھ بال اگا لینا, کپڑے کے جو ہے وہ کلر چینج کر لینا, اور جو ہے وہ کچھ اپنے اوپر لات کر کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جانا, ان سے تو یہ نفس کا تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا نا. اگر ہو سکتا ہے تو اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں آپ کو کیا حاصل ہو گیا, کیا آپ کے اندر سے شہوت کی تمام مسئلے ختم ہو گئے, کیا آپ کے اندر سے غصے کا مسئلہ ختم ہو گیا, کیا آپ کے اندر سے جو ہے تکبر اور عجب والی بیماری ختم ہو گئی, کیا حرص کی بیماری ختم ہو گئی, کیا جو ہے وہ آپ کو حسد نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, کیا جو ہے وہ کوئی آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی اصلاح کی بات کر دے تو آپ کے تن بدن میں آگ نہیں لگ جاتی, وہ کیا ہے کہ وہ انہیں سمجھے ہیں دشمن جو ہمیں سمجھائے ہیں, مجھے نصیحت مت کر. خیر یہ اس قسم کے جو مسئلے ہیں یہ تو دینداروں کے مسئلے ہیں نا, تو اس وجہ سے تزکیہ نفس جو ہے یہ تصوف تو ایک ورڈ ہے, اور اس کے اندر جو ایک شیخ جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نفس کو شیخ سے ریپلیس کرنا پڑتا ہے, ورنہ نفس ہی انسان کا شیخ بن کے رہتا ہے اور وہ انسان کو ساری زندگی گھماتا پھراتا رہتا ہے. تو یہ ایک سوال تھا ان کا جس کا کہ کچھ لیول کے اوپر جواب دینے کی کوشش کی گئی, باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی سوالات کے جواب بھی کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں. وہ یہی بیسکلی مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ایک لیول پہ دیکھا ہوتا ہے اور اس سے اگلے لیول پہ جا کر کے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمارا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا ہوتا, ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ خامخواہ دو چیزوں کے خلاف ہو جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلط عقیدہ ہے اور یہ غلط ہے اور لوگ جو ہے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, اور یہ تو قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا, تو پھر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ علم کی کمی ہوتی ہے, سمجھ کی کمی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ یقین ہے کہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور اس سوال کے جواب کے پارٹ کے طور پر بھی آپ سن لیں کہ ہمیں جو یہ فکر پڑی ہوتی ہے نا بہت زیادہ, اپنی طور پہ ہم پوچھ علماء کی بات نہیں کر رہے, علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں کو صحیح جگہ پہ گائیڈ کریں, ٹھیک ہے, وہ علماء کا کام ہے, لیکن ہم جو یہ اپنے آپ کو ایک بہانہ دیتے رہتے ہیں نا کہ ہم اس راستے پہ اس لیے نہیں جاتے کہ جی اگر ہم کسی غلط پیر کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا, اگر ہم جو ہے وہ گمراہ شیخ کے ساتھ جا کر کے جڑ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں, ہم جو ہے وہ اس طرف قدم ہی نہیں اٹھاتے. تو ہم ابھی اپنی بات کر رہے ہیں, ہم علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں, علماء کا ایک الگ رول ہے, ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی سب جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں تو کون ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر قدم ہی نہیں بڑھاتے. تو اس کا بھی ایک آسان سا جواب ہے, بہت ہی سیدھا سادھا جواب ہے, آپ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو, بالکل صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے کسی سے نہیں مانگنا ہے, تو آپ ادھر کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے؟ بھئی کہتے ہیں دوسروں کو کہ تم شرک کرتے ہو, تم بدعت کرتے ہو, تم گمراہی کا شکار ہو, اور میں جو ہوں وہ صرف اللہ سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, تو ہدایت بھی تو اللہ ہی سے مانگنی ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے طرف آپ پورے خلوص کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ہے, تو اب آپ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کر دیں گے؟ یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کر دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کسی بدعتی اور مشرک قسم کے پیر کے ہتھے چڑھا دیں گے اور پھر آپ اسی میں سارے زندگی پھنسے رہیں گے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان ہو گیا نا, یہ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بدگمانی کی انتہا ہو گئی نا, کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے اندر وعدے پہ وعدے کیے جا رہا ہے کہ تم میری طرف قدم بڑھاؤ, یا تو نفس کے تم جو ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تمہیں جو ہے تمہارے کریم پروردگار سے کس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں, اور بلانے کے بعد جب کوئی پلٹ کے اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شیطان کے حوالے کرتے ہیں, ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اس لیے قدم نہیں بڑھاتے کہ ہم شیطان کے حوالے نہ ہو جائیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حوالے کر دیں گے. اور ایک طرح ایک آیت میں جو اپنے شروع میں سنی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو بھی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوئی قدم بڑھاتا ہے، تو ہم اپنی طرف آنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس طرف قدم ہی نہیں بڑھاتا کہ کہیں میں کسی غلط کے ہتھے نہ چڑھ. بھائی غلط کے ہتھے آپ خود چڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا تھا اور یہ اب غلط کے ہتھے چڑھ گیا، چلو چڑھنے دو اس کو. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے، آپ کو چڑھنے دیں گے کسی غلط کے ہاتھوں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اصل میں جو ہے نا یہ نفس کا بہکاوا ہوتا ہے. یہ جو نفس ہے نا یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو شیخ بنانا چاہتے ہو، میں تمہارا شیخ ہوں بھائی، تم مجھے چھوڑ کر کے تم کسی نیک متقی پرہیزگار صاحب اجازت و خلافت شیخ کے پاس تم جاؤ گے تو تم میرا کیا بنے گا، تم مجھے تو ابینڈن کر دو گے نا، میری بات ماننا چھوڑ دو گے. تو وہ تو کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کا نفس اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کو اس شیخ کے منصب سے جو ہے وہ ڈیموٹ کر دیا جائے. کوئی تیار ہوگا؟ انسان تیار نہیں ہوتے کہ بھائی ان کو مینیجر کی پوسٹ سے جو ہے وہ ڈیموٹ کر دیا جائے. تو نفس کیسے تیار ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت مختار کل بنا ہوا ہوتا ہے، ہر بات اس سے پوچھ کر ہی کی جاتی ہے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں تیار ہوگا. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سارے لوگ جو ہیں سب اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہے، تو تم جو ہے اگر اس طرف قدم بڑھاؤ گے نا تو تم کسی غلط کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، اور تم جو ہے وہ بدعات کے اندر پڑ جاؤ گے، اور تم جو ہے وہ شرک کے اندر پڑ جاؤ گے، اور تمہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم قدم ہی نہ بڑھاؤ، تم اس طرف جاؤ ہی نہیں. اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ سیدھی طریقے سے بیٹھے رہو، میں تمہارا شیخ ہوں، خبردار جو کسی اور کو شیخ بنانے کی کوشش کری. وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن ان الفاظ میں نہیں کہتا نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو وی آر جسٹ بینگ مور کیئرفل، ہم ذرا محتاط ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم ادھر جا نہیں رہے. اصل میں ہم اس کے ہاتھوں جو ہے نا بیسکلی ہم اس کے ہاتھوں کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم علماء کرام کے پاس جائیں جو کہ تصوف کے علم سے صحیح معنوں میں واقف ہوں، اور جن کی زندگیوں کے اندر خود شریعت ہو، سنت ہو، جو کہ خود شریعت و سنت پہ عمل کرنے والے ہوں، جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہوں، پھر ان کے پاس جا کر کے پوچھیں، اور پھر وہ جو ہے نا وہ کسی ایسے شخص ہی کی طرف ہمیں گائیڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس بات کو. کوئی آپ کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتا انلیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس بات کی اجازت دی جائے، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اس کو کس کی طرف گائیڈ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے علماء جو ہے وہ کسی صحیح شیخ کی طرف آپ کو گائیڈ کریں گے، اور اگر کوئی برا شیخ ہے تو علماء بتا دیں گے کہ یہ برے شیخ ہیں، یہ جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور انہوں نے جو ہے دکان سجائی ہوئی ہے، آپ ان کی طرف نہ جائیں. تو آپ کا جب اخلاص ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے آپ کو بچا لیں گے. کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، علماء بھی ایک سبب ہوتے ہیں، علماء بھی ایک مینز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے خالص مخلص بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو ذریعہ بنا کر کے ان کے لیے اپنی طرف آنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی چیز غلط کی طرف وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، غلطی سے، نا علمی کی وجہ سے اگر وہ کسی غلط راستے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے علماء کو، اپنے دین کے علماء کو ذریعہ بنا کر کے ان کو اس طرف آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں، علماء کے دل میں ڈال دیتے ہیں، علماء کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو یہ جو آپ سے آ کر کے سوال کر رہے ہیں آپ ان کو روک دیں ان کے پاس جانے سے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، علماء اگین، مشائخ اگین، یہ وسیلہ ہوتے ہیں. جس طرح سے کہ ماں باپ نے جو ہے وہ جو بچے کو ماں جنتی ہے اس دنیا کے اندر، تو بچے کو ماں نے کریٹ تو نہیں کیا ہوتا نا، ماں تو وسیلہ ہوتی ہے دنیا میں انسان کو لانے کا، ماں تو ایک ویہیکل ہے، ایک گویا کہ ایک سواری ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بچے کو ڈال دیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ویہیکل کو جس کو کہ ہم ماں کہتے ہیں استعمال فرماتے ہیں انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا، جس طرح ماں کو استعمال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا، اسی طریقے سے ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو بھی اس دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء اور مشائخ کو استعمال فرماتے ہیں. اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر غیظ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر گمراہی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ کسی بدنیتی کے ساتھ دین کے راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علماء بد کو، علماء سو کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کا قصوروار وہ خود ہوتا ہے, اس کا قصوروار اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے, اس کا قصوروار خود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کی کیفیت کے مطابق اس کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ تو جب گھر سے نکل کے جائے گا نا تو تجھے جو ہے وہ کسی بدعتی مولوی ہی کے پاس پہنچاؤں گا. اس لیے کہ تیری نیت ہی ہے, تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ جو میری حرام, مثال کے طور پر حرام بزنس ڈیلنگ ہے, اس حرام بزنس ڈیلنگ کے اندر جو ہے مجھے کامیابی مل جائے تو میں کسی ایسے پیر کے پاس جا کر کے ایسا کوئی وظیفہ سیکھ کر کے آ جاؤں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے جو ہے نا میری اس حرام بزنس ڈیلنگ کے اندر مجھے کامیابی مل جائے گی. وہ اس نیت سے نکلا تھا نا, اللہ تعالیٰ اس کو اس بدعتی پیر ہی کے پاس پہنچوائیں گے, نیت خراب تھی نا. لیکن ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہوں, اور جو گناہ میرے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہو رہے ہیں میں ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا رہا, تو میں کسی ایسے شخص کی جو ہے وہ مدد چاہتا ہوں جو کہ میرا ان گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے اندر میری مدد کر سکے, مجھے کوئی ایسے ذکر اذکار بتلا سکے جن کو میں کروں تاکہ میرے دل سے ان گناہوں کی محبت نکل جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ میرے دل کے اندر آ جائے, میرے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا جو ابھی مشکل ہو رہا ہے ان گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہو جائے. اس نیت کے ساتھ کوئی گھر سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل جو 100% صحیح شیخ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر پہ پہنچا دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں پہنچا دیں گے, مسجد میں ان سے پیر صاحب کا بیان ہو رہا ہوگا یہ سنے گا اور ہاں یہی تو ہے میں نے کل رات جس بات کی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو جو ہے وہ آج صبح فجر کی نماز میں کے بعد جو ہے وہ پورا کروا دیا. ایسے ہوتا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرمائے اور نیکی کے راستے ہمارے لیے ہموار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کا وقت ہو چکا ہے, بس مختصر عربی میں دعا کر کے ختم کرتے ہیں, نماز کے تیار کرتے ہیں. سبحان رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.